پھر فرمایا یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی, جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیجئے, اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے فدیے میں لے لیا گیا, اور وہ تمہیں بخش دے گا, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں جنگ بدر کے قیدیوں کو مایوسی سے نکالا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ قید بھی ہو گئے اور ان سے فدیہ بھی لیا جا رہا ہے, تو نقصان ہی نقصان تھا اور وہ شکست خوردہ بھی تھے. تو عام طور پر جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, سنا ہوا آپ نے کیسا کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جنگی قیدی تو جنگی قیدی ہے نا, بعض اوقات اپنے جو قید خانے ہیں اور عقوبت خانے ہیں وہاں کے لوگوں کا بھی ذرا حال معلوم کریں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, ان پر کیا کیا گزرتی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دشمنوں کو جو اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کو تسلی دے رہے, ان کو کیا نصیحت کر رہے کہ اچھا اگر آج تم سے لیا گیا نا اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا, اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس انسان کے اندر خیر ہوتی ہے نا وہ خیر پا لیتا ہے کبھی نہ کبھی. اصل چیز ہے خیر لانا اپنے اندر, یعنی آج اگر کوئی نقصان ہو بھی گیا ہے تو بھی اللہ معاف کرنے والا ہے اور تمہیں اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے. اور خیر سے مراد یہاں ایمان ہے, یعنی تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ملے گا. تو اللہ نے قیدیوں سے دو وعدے کیے, ایک خیر کا اور ایک بخشش کا. ایک جملہ سیکھ لیں, جب بھی کوئی تکلیف ہو کوئی نقصان ہو تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہوگی انشاءاللہ, خیر ہوگی, اس میں بھی خیر ہے. یہ آپ کے اس دکھ اور تکلیف اور نقصان کو ہلکا کر دے گا کیونکہ آپ کے احساسات پازیٹو ہو گئے. کوئی بھی جانی مالی نقصان ہو تو خیر کی امید رکھے, اللہ اس سے بھی خیر نکالے گا. اور ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ دشمن کو, قیدی کو, اپوننٹ کو ذلیل کرنے کی بجائے اسے ہدایت کی طرف بلانا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ اللہ کو بندوں کی ہدایت مطلوب ہے, ان کو ذلیل کرنا اور سزا دینا مطلوب نہیں ہے. اور اوور آل یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی یا کسی سے لیے گئے زبردستی مال کو بھی ضائع نہیں کرتا, بس شرط یہ کہ انسان کا رخ صحیح ہو جائے, رخ اللہ کی طرف ہو جائے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کرنے کا, بس تحقیق انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کی تو اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور قیدیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے پیغمبر علیہ السلام سے بے وفائی کی, ان کے احسان کی قدر نہ پہچانی اور پھر دوبارہ لڑنے کے لیے آدم کے, تو اے نبی آپ کو یہ کچھ نہیں بگاڑیں گے, آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, اگر کوئی دشمن یا بدخواہ آپ کے ساتھ دھوکہ یا خیانت کرتا ہے پریشان نہ ہو, کیونکہ اللہ آپ کا نگہبان ہے. بعض وقت ایک چھوٹا نقصان بہت بڑے نقصان سے انسان کو بچا لیتا ہے. جب انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری سچی ہو جاتی ہے نا, اور انسان دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ اس کے دشمنوں کو اس کے قدموں میں لا ڈالتا ہے. لیکن اس سے پہلے خود اپنے اندر کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے, اپنے اندر چینج لانا ضروری ہوتا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, دوسرا گروہ والذین آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بہت زبردست آیت ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا, اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی, یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی, تمہارے لیے ان کی سرپرستی کا کوئی ذمہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں, اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے, مگر اس قوم کے خلاف مدد نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. دین کی خدمت دو طریقوں سے ہوتی ہے, یا مہاجر بن کے یا انصار بن کے. مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتا ہے, اور انصار وہ ہوتے ہیں جو مہاجرین کو پناہ دیتے ہیں. ان کی مدد کرتے ہیں. مدینہ کی ریاست کے قیام کے وقت ان دونوں گروہوں کے درمیان مواخات قائم کی گئی، بھائی چارہ، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے. اب اگر نہ آپ مہاجر ہیں نہ انصار میں سے ہیں تو پھر آپ کا دین سے کیا تعلق ہے؟ آپ دین کی ترقی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یا تو آپ خود نکلیں کچھ کریں، یا جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ دیں. اور پھر اسلام میں مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے، لیکن عہد و پیمان توڑ کے نہیں. معاہدے کی پاسداری ہر رشتے سے بلند ہے. اسلام دھوکے کی سیاست، بیک سٹیبنگ کے خلاف ہے. اگر آپ نے کسی کافر قوم سے بھی امن کا معاہدہ کیا ہے تو کسی مسلمان کی خاطر بھی وہ وعدہ نہیں توڑ سکتے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وعدوں اور معاہدوں کو نبھانا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو کوئی مصلحت ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے. اور پھر ایک اور اہم بات، دین کے لیے قربانی دینے والوں یعنی مہاجرین کا درجہ اور ان کے ساتھ تعلق عام لوگوں سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. اسلام میں دوستی کا معیار بتا دیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا یعنی جو کفر کرنے والے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور پھر یہ بات بھی، الا تفعلوا، اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں بنو گے، مددگار نہیں بنو گے، تو زمین میں بہت فتنہ پھیل جائے گا، بہت بڑا فساد ہوگا. آپ دیکھیے کہ جب بھی تاریخ میں مسلمانوں نے ظلم کے خلاف آپس میں اکٹھے ہو کے مدد نہیں نہ کی تو مظلوموں پر بہت ظلم ہوا. اور یہاں پر کیا کہا کہ دیکھو کفر والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے، انہیں مددگار نہیں بنو گے، تو پھر زمین فساد سے بھر جائے گی. کیونکہ فتنے ختم کرنے کے لیے طاقتوں کا اتحاد ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہونا چاہیے. جن کے پاس حق ہے، اگر وہ کمزور ہوں گے نا دنیا میں، تو دنیا میں ناانصافی ہوگی، فساد کبیر ہوگا. تو بیسیکلی یہاں پر مسلمانوں کا معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر مضبوط اور متحد ہونا ضروری بتایا جا رہا ہے. رنگ، نسل، زبان، ان جھگڑوں کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے، ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں. اور ایک مضبوط معاشرہ ہونا چاہیے تاکہ برائی کا رستہ روکا جا سکے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے. اس آیت میں ایمان کے دعوے اور ایمان کی حقیقت کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ واضح کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح مومن، تو کیا باقی مومن نہیں؟ وہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہے ان کا. اور پھر دو عظیم وعدے کیے گئے ہیں، ایک مغفرت کا اور ایک رزق کریم کا، لیکن کس کے لیے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مددگار ہیں آپس میں، تو سچے مومن ہیں. اور پھر ان کو بعد میں مغفرت و رزق سے بھی نوازا جائے گا. یہاں انصار کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری تھی، اللہ نے ان لوگوں کو مہاجرین کے برابر درجہ دے دیا جو اپنا سب کچھ لٹا کے چلے آئے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہمارا ایمان صرف مخصوص حلقوں تک ہی ہوتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی عملی رہنمائی بھی ملتی ہے، اس کے لیے بھی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، جس میں مال کیسے اسپینڈ کرنا ہے، انا کی قربانی کیسے دینی ہے، اور دوسروں کی مدد انسان کو اعلیٰ درجے کے ایمان پہ فائز کرتی ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے انصار بنے، انصار یعنی مددگار. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئک منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو یہی لوگ ہیں جو تم میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت ہجرت اور جہاد کی فضیلت کو برقرار رکھتے ہوئے رشتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک اہم قانونی تبدیلی لا رہی ہے. خیر کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اس گروہ میں شامل ہونا چاہے. اور پھر ہجرت کے ابتدائی دور میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا مواخات کے نام سے، ریاست مضبوط ہو گئی تو قانون بحال کر دیا گیا، اور پھر رشتوں اور وراثت کے حقوق نے جو اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے سے طے کر رکھے تھے وہی اب نافذ کیے جا رہے ہیں. دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رشتوں سے کٹ جائے, اور بعد میں آنے والوں کو بھی محبت سے اپنا لینا چاہیے, اور اللہ خوب جاننے والا ہے.
یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم واللہ علیم حکیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا. یہ سورت فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی. ہجرت کے 6ویں سال میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی. اس معاہدے کی روح سے 10 سال تک جنگ بندی اور امن قائم رہنا تھا, لیکن قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, جس کی وجہ سے معاہدہ منسوخ ہو گیا. منسوخ ہونے کی وجہ کیا تھی کہ وہ بار بار معاہدہ توڑ رہے تھے اور شرائط پوری نہیں کر رہے تھے. خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان تبوک سے صحیح سلامت واپس نہیں آئیں گے, رومی ان کو اپنا غلام بنا کے قید کر لیں گے. تو وہ تمام معاہدوں میں عہد شکنی کرنے لگ گئے جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ بھی ان سے معاہدے توڑ دیں. پیچھے حکم تھا نا کہ علل اعلان. 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زیر امارت حج کے 10ویں دن ذوالحجہ یوم النہر کو میدان منا میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں اعلان ہوا اور کئی آدمی مقرر کیے گئے جنہوں نے ہر مجمع میں پہنچ کر یہ اعلان کیا. اب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور ان سے قطع تعلقی کا اعلان ہے. اور اسلام میں ایسا امن نہیں جس میں دشمن اسلام کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے. جب ایسا ہو تو پھر اس کو ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے, اب تمہارا سٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا. اور بار بار عہد شکنی کرنے والے سے تعلق ختم کرنا کوئی کمزوری نہیں ہوتا بلکہ اصول پسندی ہوتی ہے. اور دل میں جہاں حق کی محبت ہو وہاں باطل سے بیزاری بھی ہونا ضروری ہے. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرْ, تو اب تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. جب اللہ نے مشرکین سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا تو ساتھ ہی اپنی صفت عدل اور رحمت کے تحت انہیں غور و فکر اور تیاری کے لیے ایک مخصوص مدت گریس پیریڈ بھی دیا. 4 ماہ کی مدت دی گئی کہ فوری طور پر اب ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا بلکہ 4 مہینے سوچ لیں سکون سے, یا تو اسلام قبول کر لیں امن کے رستے پہ آ جائیں یا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. اب اس کے بعد ان کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں یہاں. کتنی خوبصورت بات ہے اور انسانی حقوق کی بات ہے کہ حالت جنگ میں بھی دشمن کو سنبھلنے اور فیصلہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ ڈیسائیڈ کر لو. اور اس طرح ان کے پاس ایک سفارتی تحفظ تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ امن کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں تاکہ اپنی جائیدادوں اور خاندانوں کے حوالے سے فیصلے کر لیں. اور یہ جو واضح ڈیڈ لائن کا اصول ہے نا, یہ اسلام نے متعارف کرایا تھا کہ سرپرائز اٹیک نہیں بلکہ مہلت دے کے پھر اس کے بعد علل اعلان مقابلہ. اور پھر مخزل کافرین حق کا انکار کرنے والوں کے لیے شکست کے ساتھ رسوائی بھی ہے. بڑا اہم اصول ایک زندگی کا ملتا ہے کہ فیصلے کرنے میں جلد بازی سے بچیں. بہت سے لوگ بچوں کی شادی کرنے میں بس جلدی رشتہ آیا ہے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, فوراً ہاں کر دو, بس کسی طرح شادی ہو جائے, یہ کام جلدی ہو جائے, کسی نے بزنس کی آفر کی بغیر دیکھے سمجھے بوجھے اس میں کود پڑے. یہ نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اسی طرح کسی آرگنائزیشن میں اگر آپ کسی کو نکالنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو اخلاقی طور پر نوٹس دیں اور مہلت دیں. اور ہر حال میں انسان یاد رکھے کہ انسان اللہ کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ اذان من اللہ و رسول الى الناس يوم الحج الاكبر ان اللہ بری من المشرکین و رسول, اور اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی, لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اب معاہدہ ختم ہونے کا اعلان واضح کرنے میں ایک حکمت تھی, اور وہ کیا, تاکہ مسلمان دھوکے بازی کے ساتھ عہد توڑنے والے نہ بن جائیں اور اس طرح مشہور نہ ہو. اعلان اس لیے کیا گیا کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے. اور جو اسلامی ریاست کے ساتھ وعدہ خلافی کرے پھر ریاست بھی اس کے وعدوں کی پابند نہیں رہے گی. اور پھر یہاں جو کہا گیا نا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, توبہ کا بھی موقع دیا جا رہا ہے کیونکہ اسلام کا اصل مقصد دشمن کو صحیح رستہ دکھانا ہے. اور پھر کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی کانٹریکٹ ہے تو بتا کے اسے ختم کیا جائے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی. اور اگر کسی کو سزا دیں تو درگزر اور اصلاح کے راستے بھی کھولیں, واپسی کا رستہ بھی دکھائیں. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے اس معاہدے میں تم سے کچھ کمی نہ کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی کی, تو تمہیں بھی معاہدہ پورا کرنا ہے, بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. یعنی وعدے کی پاسداری کرنے والوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے. برات کا حکم ان کے لیے تھا جو غدار اور بد عہد تھے, اور جنہوں نے اپنے وعدے پورے کیے انہیں ان کی طے شدہ مدت تک نبھانا ہے. اور عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. ان اللہ یحب المتقین, چاہے کوئی کتنا بھی آپ کا مخالف ہونا آپ اپنے عہد کی پابندی کریں صبر کے ساتھ. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو قول کے پکے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ بعض وقت کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے نا تو اس کی سزا پوری قوم کو نہیں دینی چاہیے, ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ کیا جائے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور گھیر لو اور ان کے لیے ہر گھات پر بیٹھ جاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں حتمی فیصلے کا اعلان ہے جنہوں نے 4 مہینے کی دی گئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر بھی کفر اور دشمنی پر قائم رہے۔ یہاں جنگی حکمت عملی کے 4 مراحل بیان کیے گئے اور جنگ کے سخت حکم کے ساتھ صلح کی شرط بھی بتا دی گئی، اور پھر یہ نہیں کہا گیا کہ ہر مشرک کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، بہت سے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ آیت کا بس اتنا حصہ پکڑ لیتے ہیں، مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور اسلام کو پرتشدد مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کانٹیکسٹ واضح کرتا ہے کہ یہ حکم عام مشرکین کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف ان عہد شکن مشرکین عرب کے لیے تھا جنہوں نے بار بار معاہدے توڑے اور مسلمانوں پر ظلم کیا اور مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ یہ حکم صرف جزیرہ نما عرب جو اسلام کا مرکز تھا اس کو شرک سے پاک کرنے کے لیے ایک آخری قدم تھا، کسی بھی غیر مسلم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کسی بھی عام غیر مسلم کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس آیت میں کہ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کی یکساں اہمیت ہے، اور اللہ اپنے بندے کے پلٹ آنے پر اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے، یعنی معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیجئے۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ یہ حق کے پناہ جو ہے نا، رائٹ آف اسائلم، اس کا ایک ایسا تصور ہے جس کی مثال دنیا کے قانون میں نہیں ملتی۔ پچھلی آیت میں حکم تھا کہ بد عہد مشرکین کا محاصرہ کرو، ان کے خلاف کاروائی کرو، لیکن اس آیت نے واضح کر دیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جنگ کے دوران آ کر پناہ مانگے تاکہ وہ اسلام کو سمجھ سکے تو اسے فوری پناہ دو، اسے اسلام کو سمجھنے کا موقع دو۔ یہ نہ کہو کہ یہ چال چل رہا ہے اور یہ اس لیے ہمارے پاس آنا چاہتا ہے کہ ہماری جاسوسی کر لے، بلکہ مقصد کیا ہو، حتی یسمع کلام اللہ، جنگ کے میدان میں بھی لوگوں کو اللہ کا کلام سناؤ اگر وہ سننا چاہیں۔ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے، انہیں سوچنے کا موقع دیا جائے۔ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا، بلکہ اسے کلام الہی سننے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پناہ میں آنے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر کیا کیا جائے، ابلغہ ما امنا، وہ آیا قرآن سنا پھر بھی نہیں مانا، تب یہ نہیں کہ اسے قتل کر دو کہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے، واپس اسے اس کی امن کی جگہ پہنچاؤ۔ کیا دین ہے یہ، اور نہ ہی اسے قیدی بنا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ بحفاظت اسے اس کے قبیلے یا گھر تک پہنچا کے آئیں جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہو۔ اور یہ اسلام دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لا علم ہے، اسلام کو جانتے نہیں۔ جو شخص اسلام کی روح کو سمجھ جاتا ہے وہ اسلام سے دشمنی نہیں کر سکتا، وہ اسلام سے محبت ہی کرے گا۔ یہ جتنے لوگ بھی اسلام دشمن ہیں نا، وہ اصل میں علم نہیں رکھتے کہ اسلام ہے کیا۔ اور یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اسلام کی جنگیں انسانوں کو قید کرنے، مارنے، زمینیں چھیننے کے لیے نہیں، بلکہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے تھی کہ جب کوئی شخص خود چل کر بات سننے آئے تو تلوار میان میں چلی جائے گی، دعوت کی زبان کھلے گی، قرآن سنایا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں عام اصول کیا ہے، کوئی بھی شخص اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو اسے موقع دیں، اپنی بات بیان کرنے کا موقع دیں۔ صرف اختلاف کی بنا پر کسی کے لیے رستہ نہیں بند کریں۔ اسلام بندے کے اچھے اخلاق کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، کہ اسے کلام سنائیں، امن دیں، گھر تک پہنچائیں۔ کتنا انصاف ہے اس میں۔ اگر لوگ غلط کر رہے ہیں نا تو اس پہ غصہ نہ کریں، صرف کریٹیسائز نہ کریں، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، ان کو بتائیں کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، شاید کہ وہ جانتے نہ ہوں، لا یعلمون، اور محبت کے ساتھ انہیں علم سکھانے کی کوشش کریں۔
براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ واعلموا ان اللہ ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کس طرح ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے یہ بین الاقوامی تعلقات انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک سنہری اصول ہے کہ اگر دشمن معاہدے پر سیدھا رہتا ہے غداری نہیں کرتا تو آپ پر بھی واجب ہے کہ سیدھے رہیں کاروائی نہ کریں اور اگر وہ ٹیڑھا ہوتا ہے غلط کرتا ہے تو پھر آپ پر سے معاہدے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے دشمن کے ساتھ اصول پر قائم رہنا ہی تقویٰ ہے ان اللہ یحب المتقین پھر کہا گیا متقی صرف نماز روزہ کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ میدان جنگ میں یا سیاسی میدان میں اپوننٹ کے ساتھ بھی دیانتداری سے پیش آتا ہے اور پھر یہ کہ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کسی پہ اندھا بھروسہ نہ کریں اس کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے تعلقات کی سمت متعین کریں یعنی اپنے معاملات میں اسی وقت تک کسی کے ساتھ تعاون کریں جب تک وہ آپ کے ساتھ مخلص اور سیدھا رہے اگر وہ بدعہدی کرنا شروع کر دے تو پھر آپ بھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ دشمن کی برائی کسی کو بد اخلاق نہ بنائے کیف و این یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ ان سے عہد باقی رکھنا کیسے ممکن ہے جبکہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہ کریں گے یہ اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے یعنی یہ قابل بھروسہ نہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ دشمن اگر غلبہ پا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو اس کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر غالب نہ ہونے دے اور لوگوں کی باتوں پر صرف نہ جائیں بلکہ ان کے عمل کو بھی دیکھیں اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا دشمن صرف موقع ملنے کی تلاش میں ہے تو اپنی حفاظت کے اقدامات میں کبھی سستی نہ کریں مومن کی زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں وہ اپنے اصول کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا پھر اس کے راستے سے روکا یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں دنیاوی مال و متاع کی خاطر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرنے والے لوگ ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے فائدوں کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا ایمان کے بدلے ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ بہت کم ہے. بعض لوگ خود بھی رکتے ہیں صدو عن سبیل اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں, اور پھر یہ بدترین ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. انہم سا اما کانو یعملون, کتنا برا ہے حقیقت میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اصول یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیں, عارضی فائدے کے لیے اپنی ویلیوز اور ایمان کا سودا نہ کریں. ہر وہ چیز سمن قلیلہ ہے جو آپ کو حق سے دور کر دے. حق کے بدلے کوئی بھی قیمت وصول نہ کریں جہاں حق چھوڑنا پڑا. حق سے مراد دین. لا يرغبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون, کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے, اور یہ ہیں ہی حد سے بڑھ جانے والے. مشرکین کی اصل دشمنی اسلام سے تھی, ایمان سے تھی. بات یہ کہ جب کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا نا تو اسے انسانی قدروں کی بھی کوئی ان کے نزدیک ویلیو نہیں ہوتی, نہ رشتہ داریوں کی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مادی رعایت یا رشتہ داری کا واسطہ دے کے راضی نہیں کیا جا سکتا, اور مومن جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہوتا. یاد رکھیے, اگر کوئی آپ کے دین کی وجہ سے آپ کا دشمن ہے نا, تو آپ اپنے دین اور ایمان کو اور مضبوط کر لیں. کیوں؟ تاکہ اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو. اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے جو اپنے مفاد کے لیے رشتے اور وعدے استعمال کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر پھر جاتے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, یہی دشمن تمہارے بھائی ہیں اگر یہ تین کام کر لیں. اور ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کسی کے پاسٹ کی وجہ سے اس سے گرج رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ پاسٹ میں ایسا تھا, یاد رہے گی یہ بات, بڑی اہم بات ہے. اگر کسی کا پاسٹ اچھا نہیں تھا لیکن اسے توبہ کر لی تو پھر کیا ہے, وہ آپ کا بھائی ہے. اب اسے پچھلی باتیں یاد نہیں کرائیں گے, اور اس میں توبہ, نماز اور زکوٰۃ آتی ہے. اور پھر یہ کہ مومن کے لیے سب سے مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے جو خونی رشتے سے بھی آگے ہوتا ہے. وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ, اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو, شاید کہ یہ باز آ جائیں, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. معاہدے کے بعد غداری کرنے والوں کے لیے یہ حکم تھا. اور دین میں تانہ زنی کا مطلب کیا, دین پر اعتراض کرنا, اس کا مذاق اڑانا. تو اس فساد کی جڑ کو ختم کرنے کی پھر ضرورت ہے. اور ہر معاملے میں آپ یاد رکھیے, کہیں بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا, فساد کی جڑ پکڑیں پہلے. اگر فساد کی جڑ آپ کے ہاتھ نہیں آئی نا, اور آپ نے اوپر سے کچھ کر دیا کہ ہاں معاملہ حل ہو گیا, نہیں, اندر سے اس کو دیکھیں کہ اصل بات کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین پر کس قسم کی تانہ زنی کرتے ہیں. مثلاً حجاب کو کہیں گے یہ پسماندگی کی علامت ہے, انتہا پسندی ہے, ایکسٹریمزم ہے, نماز وقت کا ضیاع ہے, حج میں پیسہ ضائع ہوتا ہے, اسی طرح جو سزائیں ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض. ایسے لوگوں کو پھر جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہوں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا, ان کی اصلاح ضروری ہے, یا پھر جو بھی دین اور سجیسٹ کرے ان کے لیے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم, کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا, اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے جنگ چھیڑنے کی ابتدا کی تھی, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. مسلمان جو ہے وہ ابتدا نہیں کرتا بلکہ دشمن جنگ چھیڑتا ہے. بدعوکم اول مرہ, جنگ بدر انہوں نے شروع کی تھی, وہ آئے تھے لڑنے کے لیے لشکر لے کے, مسلمان تو دفاع کر رہے تھے. اور پھر فرمایا اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ جھنجھوڑنے والا سوال ہے, یعنی تم مومن ہو کے ڈر رہے ہو. تو لوگوں کے خوف کا علاج ایمان میں ہے. اللہ کی عظمت کا خوف مخلوق کے خوف کو دلوں سے نکال دیتا ہے. فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین, قاتلوہم, یعنی ایسے جو مجرم ہیں جو تمہارے دین کے دشمن ہیں ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا. ویخزہم, اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم, اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. ویشف صدور قوم مؤمنین, اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا. مارکہ حق میں مومنوں کو چار چیزیں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. ایک تمہارے ہاتھوں سزا, دوسرے ذلت, تیسرے ان کے خلاف تمہاری مدد, اور چوتھے تمہارے دلوں کو سکون, ٹھنڈک, شفا, قلبی اطمینان. اور فتح کو یہاں اللہ تعالیٰ نے شفا سے تعبیر کیا ہے. اور اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب انسان خود میدان عمل میں اترتا ہے. بیٹھے بٹھائے معجزوں کا انتظار نہ کریں. اور معاشرے میں جب کسی ظالم کو سزا ملتی ہے تو بے شمار مظلوموں کے لیے نفسیاتی علاج ثابت ہوتی ہے، وہ ان کو سکون دیتی ہے کہ کوئی ہے جس نے ظالموں کو پکڑا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا. اور اللہ جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں مشرکین کے لیے شدید غصہ موجود تھا کیونکہ انہوں نے طویل عرصہ ان پر ظلم کیے تھے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو صرف پھر مادی فتح عطا نہیں کرتا بلکہ ذہنی اور قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے. اور اسلام صرف فتح کرنا نہیں سکھاتا، دلوں کا بھی تزکیہ کرتا ہے. اور مومن کی دشمنی کسی کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے ہونی چاہیے. اور آیت کے آخر میں دو اہم صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں، علیم حکیم. جب حالات آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو یاد رکھیے اللہ علم والا بھی حکمت والا بھی ہے، وہ کچھ جانتا جو تم نہیں جانتے، لہذا جو بھی ہوا ہے اس کے رضا سے ہوا ہے. ام حسبتم ان تترکو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. حقیقی کامیابی کے لیے پہلے امتحان ضروری ہوتا ہے. ام حسبتم، تم سمجھتے ہو، تمہارا کیا یہ خیال ہے کہ خالی زبانی باتیں کرنا کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری سچائی کو جاننے کے لیے تمہیں آزمائے گا. اور پھر سچا مومن وہ ہے جس کی وفاداری کے تین مراکز اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہے. ان کے علاوہ کسی اور سے دوستی رکھنا جو ان کے مفاد کے خلاف ہو وہ ایمان ہی کے منافی ہے. اور مضبوط معاشرہ وہی ہوتا ہے جس میں سب لوگ قابل اعتماد ہوں. اور ایک اور اہم بات یہ کہ جب دین کے راستے میں مشکلات آئیں تو اسے اللہ کی طرف سے کردار سازی کا عمل سمجھیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے، اسے سزا نہ سمجھیں، اور یہ آپ کے سچا ہونے کی سند ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو ایک اور اہم بات ہے کہ اجتماعی مفادات کو ذاتی تعلقات پر قربان نہ کریں، اپنوں کے راز غیروں کو نہ دیں. یہ ولیجہ میں آتا ہے یہ چیز کہ آپ نے ان کو دلی دوست بنا لیا، کیونکہ جو دلی دوست ہوتے ہیں نا ان سے انسان ہر بات شیئر کر جاتا ہے. تو دین کے دشمنوں کو رازدار اور با اعتماد دوست بنانے سے بچیں. یعنی آپ کسی بھی ایسے شخص کو اپنا دوست ہمدرد نہ سمجھیں جو آپ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کے خلاف ہے.
کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسوله الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین. کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بأفواہہم وتأبى قلوبہم وأکثرہم فاسقون. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وأولئک ہم تدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج تخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير